الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ان سے پہلے والی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو یاد الہی سے کلام الہی سے اعراض کرنے والے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان تعالی کے ذکر سے رحمان تعالی کی یاد سے یا رحمان تعالی کے کلام سے رحمان تعالی کے اتارے ہوئے قرآن مجید سے اور اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے قرآن کو سنتا نہیں قرآن کو سمجھتا نہیں اور قرآن پر عمل نہیں کرتا نقیض لہ شیطانا تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس پہ مسلط ہو جاتا ہے فہو لہ قرین اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے روکتا ہے صراط مستقیم پر چلنے نہیں دیتا صراط مستقیم کی طرف آنے نہیں دیتا اور یہ سلسلہ موت تک برابر رہتا ہے اور وہ شیطان اس شخص کو جس پر وہ مسلط ہو گیا ہے سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتا اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے لوگ ہر دور میں رہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے کئی افراد تھے کہ کلام الہی سے اعراض کرنے کی وجہ سے اس سے منہ پھیرنے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر شیطان مسلط کر دیا شیطان ان کا ساتھی ہو گیا مصاحب ہو گیا اور کیفیت ان کی یہ ہو گئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگ گئی, ان کے ظاہری کان تو حق کی بات سنتے ہیں لیکن وہ باتیں دل تک نہیں پہنچتی, ان کی ظاہری آنکھیں تو کام کرتی ہیں لیکن دل کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو اس قسم کے لوگ جتنا جتنا انہیں دین کے اور دین کی باتوں کے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا اتنا وہ دور ہی بھاگتے چلے جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, میں جتنا جتنا انہیں بلاتا چلا گیا اتنے ہی اتنے وہ مجھ سے دور بھاگتے چلے گئے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو اس قسم کے لوگ تھے ان کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تڑپ تھی, ایک کڑن تھی, ایک فکر تھی کہ یہ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے, اور یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قلبی کیفیت کو دوسری جگہ پر ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, یہ لوگ جن کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں, جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے دلوں پہ مہر لگا دی ہے خود اپنے کرتوتوں سے, ان کے ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ سے آپ اتنا غمزدہ ہو رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے, آپ کے ذمے تو صرف پیغام کو پہنچانا ہے. آپ کی ذمہ داری ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دینا نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری تو انہیں جنت کا راستہ دکھلانا ہے اور جہنم کے راستے کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے تاکہ جہنم کے راستے سے بچ جائیں, جنت کے راستے پہ چل پڑیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. تو ان آیات میں بھی جن کی تلاوت کا آج شرف حاصل ہوا, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان پیدا کر رہے ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہو کہ حق جل مجدہ نے انہیں ایک روشن کتاب عطا فرمائی جس کے مضامین کو سنتے اور جس کے مضامین کی تفسیر کو سمجھتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے, اور پھر اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناتے اور اس کے مطابق چلتے رہتے اور سیدھے جنت میں چلے جاتے, حق اور باطل میں فرق کی تمیز کی صلاحیت انہیں عطا کی گئی اور انہوں نے حق اور باطل کو سمجھ لیا, اس کے باوجود بھی انہوں نے باطل کو اپنے ہاتھوں لیا اور حق سے انہوں نے اعراض کیا, ذکر رحمان سے اعراض کیا, یاد الہی سے اعراض کیا, قرآن مجید سے اعراض کیا, قرآن مجید کے مضامین سے اعراض کیا. تو اس قسم کے لوگوں کے دلوں پہ ایسی مہر لگ گئی ہے کہ وہ سنتے ہوئے ہونے کے باوجود بھی بہرے ہیں اور دیکھتے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اندھے ہیں. آپ اس قسم کے لوگوں کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ افأنت تسمع الصم, کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ جو بہرے ہو جاتے ہیں وہ بھی کوئی بات سن سکتے ہیں؟ افأنت تسمع الصم, کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ او تہدی العمیہ, یا آپ اندھے کو کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا کیا آپ راستہ دکھا سکتے ہیں اس شخص کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے؟ یعنی اللہ جل جلالہ وعام منوادہ وعام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ بار بار آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال جو آ رہا ہے کہ میں انہیں اتنا کچھ سمجھاتا ہوں، یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں ان کے سامنے اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی ان کے قلوب پہ اثر کیوں نہیں پڑتا؟ میں انہیں سیدھی راہ بتا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی انہیں سوجتی کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے کان بہرے ہو چکے ہیں، بظاہر یہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں اور یہ کھلی گمراہی میں پڑ چکے ہیں. اب اللہ تعالی نے چاروں طرف سے ان پر پردے ڈال دیے ہیں ان کی بدمعاشی کی سزا کے طور پر. اب یہ سیدھے جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. آپ کیوں اندر اندر کڑتے ہیں؟ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو کوئی بات سنا سکتے ہیں؟ او تهدی العمیا، یا کیا آپ راستہ دکھا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اندھے ہوں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑ چکے ہیں. یہ ہدایت لانے والے نہیں ہیں، یہ تو ہمیشہ آپ کو ایزا پہنچانے کے در پہ رہیں گے اور یہ تم تراک والی زندگی گزار. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے. آپ دل میں تسلی رکھیے، اتنی زیادہ کڑن محسوس نہ کیجیے، اتنی زیادہ اس پرٹیکولر کیٹیگری کی فکر نہ کیجیے جن کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ جہنم میں جائیں گے. آپ اپنی محنت جاری رکھیے لیکن اس پرٹیکولر کیٹیگری کے بارے میں اتنے زیادہ آپ پریشان نہ ہوں. اور یہ بھی خیال آپ کو نہ ستائے کہ جب ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان پہ عذاب کیوں نہیں اترتا، اس لیے کہ ان پر عذاب یقیناً اترے گا، یقیناً اترے گا. مگر اس کی دو شکلیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی ہی میں عذاب اترے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں اس کے بعد عذاب اترے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں اس کے بعد ان پر عذاب اترے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او نرین نقل الذی وعدناہم، یا ہم آپ کو وہ بات وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں دکھلا دیں، تو بھی کوئی بعید نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اس لیے کہ ہمیں ان لوگوں پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے. تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہم انہیں سزا دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے نبی کی نافرمانی کرے گا اس پر دنیا میں بھی ذلت کا عذاب آئے گا، آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. تو اگر ہم آپ کی حیات طیبہ ہی میں انہیں وہ سزا دکھلا دیں، ان کے لیے ذلت کا سامان ہم دنیا ہی میں مہیا کریں آپ کی حیات طیبہ میں، تو بھی کچھ بعید نہیں، اس لیے کہ ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے. چنانچہ جنگ بدر میں ہوا، ان کے جتنے بڑے بڑے تھے ابو جہل سمیت اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے سب کو ہلاک کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنگ بدر کے علاوہ اور دوسرے معرکوں میں بھی بڑے بڑے قتل ہوئے اور بہت سے دشمنوں کو جلا وطن ہونا پڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، اور بڑے بڑے دشمن اس زمانے کے اعتبار سے بہت کم درجے کے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، ان کے بارے میں زیادہ کڑن محسوس نہ کیجیے. اور رہی بات یہ کہ ان کی پکڑ تو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم آپ کو اٹھا لیں اور دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں، اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی ہم ان کی پکڑ کریں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، ہم آپ ہی کو آپ کی حیات طیبہ میں ان پر اترنے والا وہ عذاب دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو بھی کچھ بعید نہیں، اس لیے کہ ہم ان پر ہر طرح کی قدرت رکھتے ہیں. اب جب یہ بات ہے کہ آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، تو آپ زیادہ فکر نہ کیجئے، اور اس کی بھی فکر نہ کیجئے کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں یا یہ میرے اوپر ایمان لانے والوں کے راستے میں روڑے ڈال رہے ہیں، اس کی بھی فکر نہ کیجئے، اس لیے کہ ان پر عذاب اترنے والا ہے. آپ تو صرف اتنا کیجئے کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے اس قرآن کو اور اس وحی کو جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، بس آپ گھبرائیے مت. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس لیے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. آپ چونکہ سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے وہ ہواؤں سے اور آندھیوں سے اور اندھیروں سے گھبراتا نہیں ہے. یہ وقتی ہوا ہے، وقتی آندھی ہے، وقتی اندھیرا ہے کہ قدم رک جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوگی وہ سیدھے راستے پر ہونے والا شخص پھر چلنے لگے گا اور اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. آندھی چلے گی تھوڑی دیر کے لیے، رک جائے گا، بیٹھ جائے گا، لیکن جیسے ہی آندھی بند ہو جائے گی جو شخص سیدھے راستے پر ہے وہ چلے گا اور منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اس لیے فاستمسك بالذي اوحي اليك، آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، آپ کی طرف کی گئی ہے. اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور اس سے مراد وحی غیر مطلوب بھی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کی شکل میں ہمارے سامنے بیان فرمائی. آپ پکڑے رہیے قرآن کو، آپ پکڑے رہیے احادیث کو، اس پر جمیے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کے سامنے بیان کیجئے اور دوسروں کو بھی عمل پر لائیے. آپ یہ کام کرتے رہیے، انہیں اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، فکر تو انہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ تو بالکل سیدھے راستے پر ہیں. آپ پکڑے رہیے اس وحی کو جو آپ کی طرف کی گئی ہے، اس لیے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ جو قرآن مجید جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، یہ بہت ہی اونچی چیز ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ کلام شرف ہے، یہ کلام شرف کی چیز ہے، یہ کلام آنر کی چیز ہے، یہ کلام ڈگنٹی ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. یہ قرآن معمولی نہیں ہے، یہ قرآن جو آپ کو دیا گیا ہے وہ انہ لذکر لک ولقومک. عربی زبان میں لفظ ذکر کے کئی معانی ہے. ایک معنی تو ہے نصیحت، ذکر نصیحت کے معنی میں. ایک معنی ہے یاد، کسی کو یاد کرنا، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں. اور ایک معنی ہے شرف والی چیز، آنر والی چیز، عزت والی چیز. یہاں پر ذکرن سے مراد عزت، آنر اور شرف ہے. جیسے سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد والقرآن ذی ذکر، سعد اس قرآن کی قسم جو عزت والا ہے، اس قرآن کی قسم جو شرف والا ہے، ذی ذکر. تو وہاں بھی ذکر بمانا شرف اور بمانا عزت کی آیا ہے. تو یہاں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن جس کو تھامے رہنے کا آپ کو حکم کیا جا رہا ہے، یہ شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. اس میں حضرات مفسرین کا اختلاف ہے، اور اس میں دو رائے ہیں کہ قوم سے کون مراد ہے. پہلی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد قوم قریش ہے. اب مانا یہ ہوا اس آیت کا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم، قوم قریش کے لیے ایک شرافت کی چیز ہے. کیوں شرافت کی چیز ہے؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جب قرآن مجید نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اسے عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی زبان میں بھی مختلف ڈائلیکٹ تھے اس زمانے میں، تو قرآن مجید کو اللہ تعالی نے قریش کے ڈائلیکٹ اور قرآن قریش کی لغت میں اتارا۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہوا کہ دوسرے جتنے قبیلے تھے اور ان کے الگ الگ ڈائلیکٹس تھے اور ان کی زبان میں تھوڑا بہت فرق تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی اس وقت مثلا اردو زبان بولی جاتی ہے، تو آپ اگر لکھنؤ چلے جائیں تو وہاں کے لوگوں کا بولنے کا انداز الگ ہوگا، آپ اگر دہلی کی طرف آ جائیں تو وہاں کے لوگوں کا انداز الگ ہوگا۔ تو ہر علاقے میں بولی جاتی ہے اردو، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈائلیکٹ کا فرق ہوگا۔ اسی طرح آپ گجرات میں چلے جائیں تو ایک علاقے کا انداز الگ ہوگا، دوسرے علاقے کا انداز الگ ہوگا، نیچے سے اوپر تک آپ گجرات میں بڑھتے چلے جائیں تو الگ الگ علاقے میں ڈائلیکٹ بدلتا چلا جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے قریش کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کا جو ڈائلیکٹ تھا عربی زبان کا، اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور باقی جتنی قومیں تھیں وہ سب قومیں اس بات میں قریش کی محتاج ہو گئی کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان کا ڈائلیکٹ سیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ کتنی فخر کی بات تھی ان کے لیے، کتنی بڑے شرف کی بات تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہماری زبان میں اللہ نے اتارا ہے، بلغت قریش، لغت قریش میں قرآن اتارا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قوم سے مراد یہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ نہیں ہے، بلکہ قوم سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانی برادری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ، یہ قرآن شرف کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی روحانی قوم کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے۔ اب یہ شرف کی چیز کیسے ہوئی سب کے لیے؟ تو شرف کی چیز اس طرح ہوئی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام مومنین سے خطاب فرمایا۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتے ہیں، اللہ ہم سے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی بادشاہ کسی رعیت کے کسی فرد سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، وہ پھولے نہیں سماتا، اور بادشاہ اگر کسی سفیر کے ذریعے کوئی پیغام پہنچے کہ فلاں صاحب کو جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دو، وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے خوشی کی وجہ سے کہ اوہ بادشاہ سلامت کا میرے اوپر پیغام آیا۔ یا بادشاہ کی طرف سے کوئی خط آ جائے تو خط کے ذریعے جب بادشاہ اس سے گفتگو کرتا ہے، پھر بھی وہ پھولے نہیں سماتا کہ بادشاہ نے مجھ سے گفتگو کی۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ملک الملوک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین۔ اللہ تعالی نے ڈائریکٹ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت سے گفتگو فرمائی۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے، اور ہمارے جو متعلق ہوتے ہیں، مثلا ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہمارے جو بڑے بزرگ اکابر ہوتے ہیں، رشتہ داری طور پر، خاندانی طور پر، علمی طور پر، روحانی طور پر، ان کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان سے نسبت رکھنے والوں کا خیال رکھا جائے، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلے پڑے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی حضرت ام ایمن کے پاس چلے گئے، اسی نسبت کی وجہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال انہوں نے رکھا تھا۔ جیسے ہی یہ حضرت وہاں پہنچے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئی، بہت رونے لگی۔ تو ان دونوں حضرات نے تسلی دی، یہ سمجھ گئے کہ ام ایمن کو ہماری زیارت کر کے، ہمیں دیکھ کر، ہمیں ہمارے آنے کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے ہیں. اس لیے کہ ان دونوں حضرات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم ملزوم کا تعلق تھا. جہاں یہ دو ہوتے تھے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہاں یہ دو. تو ان کو دیکھ کر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے, رونے لگی. ان دونوں نے بہت تسلی دی کہ آپ روتی کیوں ہیں؟ اے ام ایمن, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نعمتیں اللہ کے یہاں ہیں وہ اس دنیا میں ہمارے پاس ان کے لیے جو چیزیں تھیں ان سے بہت بہتر ہیں. یعنی اللہ کی کمپنی ان کے لیے ہماری کمپنی سے بہت بہتر ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شریف اور ذہین عورت تھی. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ دین کی فہم ان کو حاصل ہو جاتی تھی. وہ کہنے لگی کہ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ کی کمپنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری کمپنی سے بہتر ہے, لیکن میں رو رہی ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالی جب وہ دنیا میں موجود تھے تو ان کے واسطے سے ہم سے بات کر لیا کرتا تھا, اب جب اللہ جب وہ چلے گئے تو اللہ کی ہم سے گفتگو ختم ہو گئی, بات چیت ختم ہو گئی. تو وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, یہ قرآن مجید آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے لیے بڑی شرافت کی چیز ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے بات چیت کرتا ہے. میرے بھائیو, اب یہ قرآن مجید جب گفتگو ہے اللہ کی اور اللہ تعالی کا ہم سے کلام ہے اور اللہ تعالی قرآن مجید کے ذریعے ہم سے خطاب کرتا ہے, تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کا اور پڑھ کر سمجھنے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور تم سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یہ تمہیں ایک شرف کی چیز عطا کی تھی, ایک عزت کی چیز عطا کی تھی, اس کے ذریعے ہم تم سے گفتگو کیا کرتے تھے, تو تم نے اس گفتگو کی طرف کتنی توجہ کی تھی؟ میں تم سے گفتگو کرتا تھا تو تم نے کتنی توجہ کی تھی؟ تم نے مجھے میرے کلام کو پڑھا تھا کہ نہیں؟ اور پڑھنے پر ہی اکتفا کیا تھا کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور ایک ایک حرف پر ہمیں دس دس نیکی مل گئی؟ قرآن کا صرف یہی مقصد تھا؟ یا تم نے کبھی یہ بھی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, میرا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن الرحیم, کیا کہہ رہا ہے میرا خدا مجھ سے؟ مالک یوم الدین, تم نے کوشش کی تھی کہ نہیں؟ تم نے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کی تھی؟ تم نے علوم قرآن حاصل کرنے کی کوشش کی تھی؟ اور اگر یہ نہیں کیا تھا تو تمہارے علاقے میں, تمہاری بستی میں ایسے علماء تھے جو تمہیں میرا کلام سمجھاتے تھے, میری بات سمجھاتے تھے؟ تم ان حلقوں میں جا کر کے بیٹھتے تھے یا نہیں؟ تم ان حلقوں سے ہونے والی باتوں کی طرف توجہ دیتے تھے یا نہیں؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, تم سے سوال کیا جائے گا. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الرسول, وہ لوگ جو قرآن مجید سے بے پرواہی برتتے ہیں. اور میرے بھائیو, اس وقت تقریباً پوری امت اس گناہ میں مبتلا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کی کسی کو فکر نہیں ہے, قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کی کسی کو فکر نہیں ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا خط جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس خط کی زبان سے اگر ہم مانوس نہ ہوں تو ہم تلاش کرتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو اس خط کے مضمون کو پڑھ کر ہمیں سمجھا سکیں. مثال کے طور پر انگلش میں کوئی مضمون آیا اور کوئی انگلش جاننے والا نہ ہو تو کسی انگلش جاننے والے کے پاس جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق کا خط تمہارے پاس آتا ہے اور اس خط میں دو خبروں میں سے ایک خبر ہوگی, یا تو خوشی کی خبر ہوگی یا غمی کی خبر ہوگی. خوشی کی خبر ہوگی کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا, خوشی کی خبر ہوگی کہ کسی کا گھر نیا تیار ہو گیا, خوشی کی خبر ہوگی کہ کسی کی شادی ہو گئی, کسی کی منگنی ہو گئی, کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا, یا تو غمی کی خبر ہوگی کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا گھر ٹوٹ گیا, کوئی قلاش ہو گیا, بینکرپٹ ہو گیا. خوشی کی خبر ہوگی یا غمی کی خبر ہوگی؟ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی کی خبر ہے تو بھی محدود خوشی, آج خوشی ہوگی ایک ہفتے کے بعد ختم. اگر کسی کے انتقال کی خبر آئی ہے تو محدود غمی, آج غمی ہے ایک ہفتے کے بعد ختم. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان تو عجیب و غریب ہے کہ تیرے پاس ایک مخلوق کا خط آتا ہے, اس میں محدود غمی کی خبر ہوتی ہے یا محدود خوشی کی خبر ہوتی ہے, اسے معلوم کرنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے, فلاں کے پاس جاتا ہے, فلاں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ گے اس خط میں کیا لکھا ہے, اور تیرے پاس ایک خط آیا ہے خالق کی طرف سے. یہ قرآن مجید خط ہے خالق کا, اور اس میں بھی خوشی اور غمی کی خبر ہے, مگر وہ خوشی ہمیشہ کی خوشی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون, اور اس میں بھی غمی کی خبر ہے مگر ہمیشہ کی غمی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ خط آیا ہے خالق کی طرف سے. اور پھر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خط بھی ہے ایسا کہ کلام اللہ, اللہ تعالی کی ساری کتابوں کی سردار, اور اللہ تعالی نے اسے بھیجا اپنے سب سے افضل رسول کے اوپر, اور اللہ تعالی نے اسے نازل کیا سب سے افضل فرشتے کی وساطت سے, اور اللہ تعالی نے اسے اتارا اس روئے زمین کے سب سے افضل ٹکڑوں پہ, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کی ابتدا فرمائی سب سے افضل مہینے میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور ابتدا فرمائی سب سے افضل رات میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اتنا عظیم خط حق جل مجدہ کی طرف سے آیا ہے, اس میں ہمیشہ کی خوشی کا پیغام ہے, ہمیشہ کی غمی کا پیغام ہے, لیکن تجھے اس کی فرصت نہیں ہے کہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرا خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے رسول قیامت کے دن کہے گا یا ویقول الرسول, رسول اللہ کے دربار میں کہے گا کہ یا رب, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری امت نے اس قرآن کو تاکوں کے اوپر چھوڑے رکھا تھا, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان غیر منقسم ہندوستان, بر صغیر ہند و پاک اس وقت ایک تھا, اس کے بڑے بڑے علماء, شیخ الہند استاذ الاساتذہ تھے, بہت بڑی شخصیت, سب جمع ہو گئے, حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ وغیرہ سب حضرت کے شاگردوں میں سے, علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ, یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ, سب جمع ہو گئے. یعنی یوں سمجھو کہ غیر منقسم ہندوستان کی کریم, بڑے بڑے علماء اس مجمع میں. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں جس مدت کو گزار کے آیا ہوں, اس پوری مدت میں بیٹھ کے مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کرتا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عروج نہیں ملتا, مسلمانوں کو شان و شوکت نہیں ملتی, اور مسلمان بالکل گرے پڑے ہیں اور تنزل کے شکار ہیں. بہت غور و فکر کرتا رہا تو مجھے ایک طویل غور و فکر کے نتیجے میں دو سبب نظر آئے. اب یہ بڑے بڑے علماء تھے, سب کے کان کھل گئے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں, اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا مفسر, اور پھر اپنے وقت کا مدبر اور سیاستدان بھی, جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اس وقت کی برطانوی حکومت سے ٹکر لی, اتنا بڑا آدمی, اتنا ہوشیار اور ذہین آدمی, یہ غور و فکر کرے اور پھر نتیجے پر پہنچے, اس کو سننا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دو وجہ ہیں, دو وجہ امت کے زوال اور امت کی پستی کے. نمبر ایک, امت نے اپنی شیرازہ بندی کو بکھیر کے رکھ دیا ہے, اور امت اپنا اتحاد کھو چکی ہے, اپنا اتفاق کھو چکی ہے, امت میں یونٹی نہیں رہی, امت میں یونٹی نہیں رہی. اور دوسرا سبب جو حضرت نے بیان فرمایا وہ یہ کہ امت قرآن مجید اور اللہ کی کتاب سے لا تعلق ہو گئی ہے, نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے, اور اگر دیندار طبقے کی تلاوت ہے تو بس وہیں پر, تلاوت سے آگے قرآن فہمی کی کسی کو فکر نہیں ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کی فکر نہیں ہے, اور اگر کوئی سمجھ بھی لیتا ہے تھوڑا بہت, بہت ہی اونچے طبقے کے اکیڈمکس جن کو ذوق ہے, شوق ہے, علماء ہے, تو ان میں پھر قرآن مجید پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر,
مسلمان اس کا مطلب یہ ہے کہ تابعدار اور فرما بردار اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا. تو وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے, ذلیل ہوئے, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا اس لیے ہم لوگ ذلیل ہو گئے. تو میرے بھائیو, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, آپ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رہیے, دوسروں کی فکر زیادہ نہ کیجیے, خود پکڑ کے رہیے, اس کے مضامین کو سمجھیے, اس کے مضامین پر عمل کیجیے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیجیے. اور وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ قرآن بہت بڑی شرف کی چیز ہے, بہت بڑے شرف کی چیز ہے, بہت بڑی شرافت کی چیز ہے. اور اس سلسلے میں وسوف تسالون, تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ نعمت جو تم کو ملی تھی اس کو سمجھنے کی تم نے کتنی کوشش کی تھی. اور وسوف تسالون, تم سے قرآن مجید پر عمل کرنے کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا عمل کیا تھا, کتنا عمل کیا تھا. اس میں بھی تسلی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی ذمہ داری پیغام کو پہنچا دینا ہے, تو آپ کو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں. ان کی ذمہ داری قبول کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ زیادہ فکر نہ کیجئے, اس کے بارے میں ان کو پوچھا جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تھا, اس کو تم نے قبول کیا تھا یا نہیں. اس کے بارے میں آپ کو نہیں سوال ہوگا کہ انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا تھا. وسوف تسألون, سب سے سوال کیا جائے گا قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن آیا تھا, دین آیا تھا, شریعت آئی تھی, کتنا سنا تھا, کتنا سمجھا تھا اور کتنا عمل کیا تھا. اب اس رکوع کی آخری آیت میں پھر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ توحید کے مضمون کو بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو اترا ہے اس کے بنیادی مضامین میں سے ایک مضمون توحید ہے, اور یہ توحید ہی کا مضمون تھا جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو مختلف پیرائے سے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ توحید کو ثابت فرماتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سوال کیجئے, آپ سوال کیجئے ہمارے ان رسولوں کو جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا. جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سب کو آپ سوال کیجئے. کیا سوال کیجئے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہتن یعبدون, کیا ہم نے رحمان تعالی کے سوا ایسے کچھ معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی خدا, اجعل الالہت الہم واحدہ, اب تک ہم اتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے تھے, بارش کا خدا الگ, بیٹے بیٹیاں دینے کا خدا الگ, روزی دینے کا خدا الگ اور شفا دینے کا خدا الگ, اتنے سارے معبود تھے, ان سب معبودوں کو محمد نے ایک ہی معبود بنا دیا اور کہتا ہے کہ ایک ہی خدا سب کچھ کرتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ بڑی عجیب چیز ہے, بڑی عجیب چیز. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بالکل نئی چیز ہے, اور کبھی کبھی یہ تبصرہ بھی کرتے تھے کہ دنیا میں یہ تو پہلی مرتبہ سنا کہ بس ایک ہی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل نئی بات ہے اور پہلی مرتبہ کسی نے یہ کہی ہے کہ خدا ایک ہی ہے. تو آپ ذرا, آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, ان کے ساتھ جو بڑے بڑے رسول آئے ہیں, ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ کیا اللہ تعالی نے اپنے علاوہ اور بھی کچھ معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ تو جواب آپ کو یہی ملے گا کہ نہیں, نہیں, اللہ نے کوئی دوسرا, ایک ہی خدا ہے. اور انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو عجیب عجیب عقلی اور نقلی دلیلیں لے کر آتے ہیں. عقلی دلیل کا مطلب یہ کہ وہ دلیل جسے ہیومن انٹلیکٹ بھی قبول کر سکے, عقل میں آنے والی چیز. اور نقلی دلیل کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی دلیل بھیجے کہ میں اللہ احکم الحاکمین ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے. اللہ نے فرما دی، یہ بھی دلیل ہے۔ تو نبی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ہزاروں عقلی اور نقلی دلیل لے کر آتا ہے۔ تو ایک نبی کے پاس جب ہزاروں عقلی اور نقلی دلیلیں ہوتی ہیں تو کم و بیش 124,000 انبیاء کی دلیلیں کتنی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی اس آیت سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سارے انبیاء ایک ہی بات کہیں گے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جب سارے انبیاء یہ کہتے ہیں اور ان کے پاس عقلی نقلی دلیلیں بھی ہیں تو میرے ایک ہونے پر کروڑوں دلیلیں ہو گئی کہ میں ایک ہی ہوں۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب نبیوں کو پوچھ لیجئے کہ رحمان تعالی کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، تو سب کہیں گے کہ نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے دلیل ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن سوال جو ذہنوں میں گھومتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات کا حکم فرما رہے ہیں جو اس وقت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں کو اور ان نبیوں کو کہاں پوچھنے کے لیے جائیں، کہاں پوچھنے کے لیے جائیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میرے پیغمبر، آپ ہمارے ان رسولوں کو سوال کیجئے جن کو ہم نے بھیجا، تو کہاں پوچھنے کے لیے جائیں؟ تو سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مراد یہ ہے کہ آپ ان رسولوں کے ماننے والوں کو جنہیں ہم نے دنیا میں بھیجا پوچھئے۔ اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ دنیا میں اس وقت بڑے بڑے پادری موجود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑے بڑے پادری موجود ہیں، اور دوسرے انبیاء کو ماننے والے جو بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور جن کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، انہیں بھی جا کر اگر اس وقت آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی یہی پیغام لے کر کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اور میرے بھائیو، آج بھی بائبل میں ایسے کئی ورسز آپ کو ملیں گے جس کا مضمون یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، آج بھی۔ تو ایک مفسرین نے رائے تو یہ بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو پیغمبر ہم نے پہلے بھیجے تھے ان کے ماننے والی قوموں کے پادریوں سے سوال کیجئے۔ اور دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جتنے پیغمبر پہلے بھیجے ان پیغمبروں میں سے جس جس پیغمبر کی دنیا میں کتاب موجود ہے ان سے سوال کیجئے، یعنی اس کو سٹڈی کر کے یہ کوئسچن رکھیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو وہ کتاب میں لکھا ہوا آج بھی ملے گا آپ کو، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ اور یہ دو باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ان اعتراض کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ اعتراض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ توحید کی بات کر رہے ہیں تو تم ذرا مدینہ چلے جاؤ اور وہاں یہودی راہبوں کو پوچھو، تم ذرا نجران والوں کے پاس جا کر کے ان کے پادریوں سے پوچھو یا ان کی کتابوں کو دیکھو، تم کیوں خاموخا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں؟ اور تیسری توجیہ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فرمانے کا یہ مقصد ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی تیری ان پیغمبروں سے ملاقات ہو جائے جنہیں میں نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا تو ان سے ذرا یہ سوال پوچھ لینا کہ کیا اللہ تعالی نے اپنے سوا اور بھی کوئی معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ میرے نبی کی ملاقات شب معراج میں ان سے ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، اذان ہوئی، صفیں درست ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ٹھیک مسلح کے پیچھے کھڑے تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایات نقل کی ہے، دائیں طرف ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، بائیں طرف حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پیغمبروں کی صفیں لگ گئی، کل 7 صفوں میں سارے پیغمبر لگ گئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اقامت ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ صلی بہم، آپ ان سب کو نماز پڑھائی۔
نماز پڑھائی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب آپ اپنے مصلے سے اٹھے اور سارے انبیاء آپ کی طرف متوجہ تھے, اس لیے کہ یہ محفل انجم میں بدر منیر آج پہنچ چکے تھے, تو جب متوجہ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت تلاوت کر کے عرض کیا کہ وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. آپ سوال کیجئے ان پیغمبروں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کہ أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. تو دو روایتیں ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ مجھے اس سلسلے میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں. شک تو سوال تو وہ پوچھے جسے شک ہے, مجھے کسی قسم کا شک نہیں. اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دوسری روایت میں حضرت میکائیل نے پوچھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے سلسلے میں کچھ فرمایا کہ نہیں, کچھ عرض کیا کہ نہیں. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ میں نے ان سے کہا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی قسم کی تحقیق کی توحید کے بارے میں ضرورت نہیں. اور پھر حضرت جبریل نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ ان کا جواب یہی ہوگا, اس لیے کہ ان کو اللہ کی جتنی معرفت اور اللہ کی توحید میں جتنا یقین ہے اتنا تجھے بھی نہیں ہے اور مجھے بھی نہیں ہے. اور بعض روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا. تو ان دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے پوری تسلی ہے, اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار فرمایا ہوگا. اس اصرار کے نتیجے میں جب پوچھا تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دینا یہ باطل عقیدہ ہے. تو اس توحید کے مضمون پر اس رکوع کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ختم فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.